ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو وہ تمہارے لیے زراعت زیتون خرمے انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں اور اسی نے تمہارے لیے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ نحل کی 1-12 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے قاسم رضیعی۔ سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سحر اردو ٹی وی کے بھی روزانہ نشر ہونے والے منتخب پروگراموں کو بھی سائٹ پر اپلوڈ کیا جاتا ہے، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تازہ ترین خبریں، مختلف موضوعات پر آرٹیکل وغیرہ بھی ویب سائٹ پر موجود ہوتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، نواس رسول حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے دن کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج ہفتہ ہے 21 خرداد 1401 ہجری شمسی، مطابق 11 ذی قعدہ 1443 ہجری قمری، اور 11 جون 2022 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو پیش کیا جائے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے۔ پھر پیش کیا جائے گا پروگرام آئینہ صحافت، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا خلقت کی رانائیاں۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران اور وینیزولا تسلط پسند طاقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی خصوصی عدالت نے ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف اور صوبہ پنجاب کے وزیر اعلی حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں نے غزہ کے ساحلوں کے قریب جدید ترین میزائلوں کا تجربہ کیا ہے، اور یمن کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ جارحہ سعودی اتحاد نے ایک بار پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران اور وینیزویلا تسلط پسند طاقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ وینیزویلا کے صدر نکولس مادورو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ دنیا کے آزاد اور خود مختار ملکوں کے ساتھ تعلقات کا فروغ ایران کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی طرح وینیزویلا بھی دشمن کی پابندیوں اور سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے اور اس کی استقامت بے مثال ہے۔ صدر ایران نے تہران کاراکاس تعلقات کو اسٹریٹجک قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات کا سلسلہ جاری رہے گا اور تعاون کا 20 سالہ معاہدہ ہمارے عزم کی نشانی ہے۔ واضح ہے کہ صدر نکولس مادورو کے دورے تہران کے موقع پر ایران اور وینیزویلا نے جامع تعاون کے 20 سالہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک سیاسی، اقتصادی، ثقافتی، سیاحتی شعبوں کے علاوہ تیل اور پیٹرو کیمیکل کے میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ پاکستان کی خصوصی عدالت نے ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف اور صوبہ پنجاب کے وزیر اعلی حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس میں عبوری ضمانت میں توسیع کے لیے لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ میں بذات خود پیش ہوئے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے کہا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ضمانت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہیں جیل میں شامل تفتیش کیا گیا۔ عدالت کے روبرو کوئی شہادت نہیں لی جا سکی۔ عدالت نے نیب پراسیکیوٹر کے جوابی دلائل کے بعد دونوں ملزمان کی عبوری ضمانت میں توسیع کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ آخری خبروں کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور پنجاب کے وزیر اعلی حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے کلگام ضلع کے کھانڈے پورہ علاقے میں سیکورٹی فورسز اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم میں مبینہ طور پر حزب المجاہدین سے وابستہ ایک عسکریت پسند مارا گیا ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے اس انکاؤنٹر کے بارے میں تازہ جانکاری فراہم کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کلگام انکاؤنٹر میں کلدم مسلح تنظیم حزب المجاہدین سے وابستہ ایک عسکریت پسند مارا گیا ہے۔ قبل ازیں ذرائع نے بتایا تھا کہ پولیس، فوج اور سی آر پی ایف کی ایک مشترکہ ٹیم نے کلگام کے کھانڈے پورہ علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران جوں ہی تلاشی آپریشن کی ایک ٹیم مشتبہ مقام کے نزدیک پہنچی تو وہاں چھپے عسکریت پسندوں نے فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم شروع ہو گیا۔ افغانستان کی اعلی مصالحتی کونسل کے سابق سربراہ اور افغانستان کے اعلی سیاستداں عبداللہ عبداللہ ہندوستان میں اپنے اہل خانہ سے ملاقات اور اپنے 43 روزہ قیام کے بعد افغانستان واپس پہنچ گئے ہیں۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی اعلی مصالحتی کونسل کے سابق سربراہ اور افغانستان کے اعلی سیاستداں عبداللہ عبداللہ نے افغانستان واپس پہنچ کر پریس ذرائع سے گفتگو میں امید ظاہر کی کہ ملک میں انصاف کی بنیاد پر پرامن فضا قائم ہوگی۔ انہوں نے افغانستان کی طالبان انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ ملک کے حالات بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ بتایا جاتا ہے کہ عبداللہ عبداللہ نے ہندوستان میں اپنے 43 روزہ قیام کے دوران اپنے اہل خانہ سے ملاقات کے علاوہ ہندوستان اور افغانستان کی موجودہ انتظامیہ کے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی ہے اور ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔ واضح رہے کہ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی اور افغانستان کی اعلی مصالحتی کونسل کے سابق سربراہ اور افغانستان کے اعلی سیاستداں عبداللہ عبداللہ افغانستان کی ان معروف سیاسی شخصیات میں سے ہیں جو افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت ختم ہونے کے باوجود اپنے ملک میں باقی رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں نے غزہ کے ساحلوں کے قریب جدید ترین میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق فلسطینی استقامتی تنظیموں نے اپنی دفاعی اور عسکری طاقت میں اضافے کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے غزہ کے ساحلوں کے قریب فوجی مشقیں انجام دیں، جس کے دوران کئی جدید ترین میزائلوں کا تجربہ بھی کیا گیا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ یہ میزائل غزہ کے ساحلوں سے سمندر کی جانب فائر کیے گئے اور انہوں نے اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ فوری طور سے فلسطینی تنظیموں کے میزائل تجربات کی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں اور نہ ہی ان تنظیموں کے نام بتائے گئے ہیں جنہوں نے یہ تجربات انجام دیے ہیں۔ فلسطین کے استقامتی محاذ نے اپنی دفاعی اور حربی توانائیوں میں اضافے کی غرض سے پچھلے چند مہینے کے دوران غزہ میں متعدد مشقیں انجام دی ہیں جنہیں رکن الشدید کا نام دیا گیا۔ یہ مشقیں ایسے وقت میں انجام پا رہی ہیں جب اسرائیلی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی رپورٹوں میں کہا جا رہا ہے کہ صہیونی حکومت نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران جنین شہر پر حملے کے منصوبے کا کئی بار جائزہ لیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوج کا خیال ہے کہ جنین کے خلاف کسی بھی قسم کا حملہ غزہ کے ساتھ وسیع جھڑپوں اور جنگ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس دوران جہاد اسلامی فلسطین نے شہید کمانڈر محمود العموری کی برسی کے موقع پر ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہمارے مجاہد ساتھی سہونیوں کے مقابلے سے دستبردار نہیں ہوں گے اور پوری قوت کے ساتھ اس مقدس راستے پر گامزن رہیں گے۔ مقبوضہ فلسطین کے شہر صفدر کے بس ٹرمینل میں وسیع پیمانے پر آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کے اس واقعے میں 18 بسیں جل کر راکھ ہو گئیں۔ یہ بسیں الناصرہ شہر میں ایک اسرائیلی کمپنی سے متعلق تھیں۔ ابھی آگ لگنے کی وجہ سامنے نہیں آئی ہے، تاہم بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے میں بھاری مالی نقصان ہوا ہے۔ صہیونی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ حال ہی میں مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں آتش زدگی کے کئی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ آتش زدگی کے ان واقعات کی خبریں ایسی حالت میں ذرائع ابلاغ میں آئی ہیں کہ صہیونی حکومت نے ان خبروں کو سینسر کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ یمن کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ جارحہ سعودی اتحاد نے ایک بار پھر جنگ بندی کی 142 بار خلاف ورزی کی ہے۔ یمن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا کی رپورٹ کے مطابق جارحہ سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جنگ بندی کی 142 بار خلاف ورزی کی اور یمن کے مختلف علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ سعودی اتحاد کے اپاچی ہیلی کاپٹروں نے نجران کی فضا میں 37 بار پروازیں کی، جبکہ یمن کے مختلف صوبوں کے علاقوں میں جاسوسی کی پروازیں انجام دی اور مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ جارحہ سعودی اتحاد نے القدہ کے علاقے میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اور صوبہ معرب، حجہ تائز، سادہ اور مختلف علاقوں پر 32 بار گولہ باری کی اور اس طرح مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ جارحہ سعودی اتحاد نے یمن کے مختلف صوبوں میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ٹھکانوں کے علاوہ یمنی شہریوں کو بھی فائرنگ کا نشانہ بنایا اور اس قسم کی کارروائیاں 74 بار انجام دیں۔ دریائے اسنا یمن کے مختلف علاقوں میں بارودی سرنگوں کے دھماکوں میں کم سے کم 3 افراد جاں بحق اور 18 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ دریائے اسنا یمن میں بارودی سرنگوں کو ناکارا بنانے والے مرکز نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ جون کے پہلے ہفتے میں بارودی سرنگوں اور باقی بچے دھماکہ خیز مواد کے پھٹنے کے نتیجے میں متعدد یمنی شہری شہید ہوئے ہیں۔ یہ ایسے حالات میں ہے کہ سعودی عرب کی توقعات کے برخلاف 7 سال سے جاری اس جنگ میں اسے یمنی عوام کی مزاحمت کا سامنا ہے اور اس دوران اس کی اہم اقتصادی تنصیبات پر یمنی فوج کے جوابی حملوں نے طاقت کا توازن تبدیل کر دیا ہے۔ بحرینی عوام نے ملک کے مختلف علاقوں میں مظاہرے کر کے آل خلیفہ حکومت کی جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں سے اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ بحرین کے مختلف علاقوں میں عوام نے احتجاجی مظاہروں میں آل خلیفہ حکومت کی جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر آل خلیفہ حکومت کی مذمت میں نعرے بھی لکھے ہوئے تھے۔ مظاہرین نے بحرین کی جمعیت الوفاق کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان اور دیگر سیاسی قیدیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کی رہائی کا پرزور مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ بحرین میں عوامی مظاہروں کا سلسلہ ایسی حالت میں جاری ہے کہ مظاہرین کے خلاف آل خلیفہ کی ڈکٹیٹر حکومت کے ظالمانہ اقدامات جاری ہیں۔ اس وقت شیخ علی سلمان سمیت 20 سے زیادہ بحرینی علماء دین آل خلیفہ کی جیلوں میں قید ہیں۔ فروری سن 2011 میں بحرین میں عوامی تحریک شروع ہونے کے بعد سے تقریباً 50 علماء کو جلا وطن بھی کیا گیا ہے اور کئی بحرینی علماء کی شہریت منسوخ کر دی گئی ہے۔ شام کی خبر رساں ایجنسی نے جنوبی شام میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہونے کی خبر دی ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی شام کے صوبے درعا کے دیر الادس علاقے میں اس وقت دھماکہ ہوا جب ایک گاڑی بارودی سرنگ سے جا ٹکرائی۔ اس واقعے میں 5 عام شہری جاں بحق اور 30 دیگر زخمی ہو گئے۔ بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے سعودی عرب میں گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اس اقدام کو خود سرانہ قرار دیا ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں خود سرانہ گرفتاریوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے. بیان میں سابق سعودی انٹیلیجنس افسر سعد الجبری کے داماد اور بیٹوں کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اس سے پہلے سعودی عرب میں اجتماعی سزائے موت دیے جانے کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی تھی. اور سامعین, اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں.
سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی. ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
جی, بہت شکریہ نوازش.
ڈاکٹر صاحب, عالمی پیرائے میں اگر ہم پرامن جوہری ٹیکنالوجی کے حوالے سے ملکوں کے کردار پر ایک نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران آئی اے یہ سمیت تمام بین الاقوامی اداروں کی تمام شرائط کو پر عمل کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو پرامن ایٹمی پروگرام ہے اس میں کسی بھی قسم کا انحراف نہیں پایا جاتا. یہاں تک کہ یہاں کے جو رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ نے بھی جو ہے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے فتویٰ بھی دے رکھا ہے, اور ایران کا پروگرام جو ہے وہ پرامن ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسی حکومتیں بھی ہیں کہ جو زور زبردستی کی بنیاد پر دنیا کے بڑے ایٹمی ذخائر جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں, تباہ کن اسلحہ ان کے پاس موجود ہے, جس میں غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ سر فہرست نظر آتی ہے. ان دونوں چیزوں کو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے سامعین کے سامنے بیان کریں گے؟
خوب, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, دنیا اس وقت جو ایک اصطلاح بولی جاتی ہے, مائٹ از رائٹ, کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, بنیادی طور پہ اسی نظریے پہ کاربند ہے. اور اگر عالمی تناظر میں دنیا کے اندر جو مختلف سرگرمیاں انجام پا رہی ہیں اس کو اگر تھوڑا باریک بینی سے دیکھا جائے, تو دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یہ اقوام متحدہ کے نام سے 1945 میں انہوں نے ایک نیا سلسلہ لیگ آف نیشن کے بعد بنایا, تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں واضح ہو گئیں کہ دنیا کا نظام پہلے دو پولز میں تقسیم تھا, رشیا یا سوویت یونین اور امریکہ, اور بعد میں سوویت یونین کے کمیونزم کے اختتام کے بعد امریکہ کی وہ جو دیرینہ خواہش تھی یونی پولر والی, اس کی طرف صورتحال بن گئی. لہذا یہ کہنا کہ دنیا میں کوئی عدل ہے, کوئی انصاف ہے, کوئی معیارات میں یکسانیت ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو عالمی سیاست کو سمجھتے ہیں وہ اس چیز کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے, بلکہ لابیز ہیں, لابیز کے اندر جو جس کا حامی ہے, جو بڑی سپر پاور جس کے ساتھ کھڑی ہے, اس کو منمانی کرنے کی اجازت بھی ہے, اس کو جنگل کا قانون سمجھ کے اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کی بھی اجازت ہے. اور جو کمزور ممالک ہیں, بالخصوص اسلامی ممالک ہیں, ان کی نہ یونائیٹڈ نیشن کے اندر کوئی اہمیت بنتی ہے, نہ سیکیورٹی کونسل کے اندر کوئی حیثیت بنتی ہے, اور نہ ایک عالمی صف بندی کے اندر وہ کوئی ایسے الائنس میں اور ایسے اتحاد میں موجود ہیں کہ ان کی بات کو سنا جائے اور اس کو اہمیت دی جائے. لہذا جتنے حقوق ہیں ممالک کے عنوان سے, چاہے وہ علم کے میدان میں ہوں, اقتصاد کے میدان میں ہوں, سائنس کے میدان میں ہوں, ثقافت کے میدان میں ہوں, دنیا کے جتنے آپ فیلڈز کہہ سکتے ہیں, سب کے اندر مونوپلی ہے, اور سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں پہ سپر پاورز کی منشا اور ان کی مرضی شامل ہوتی ہے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے اس شعبے میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھیں. آپ نے اشارہ کیا ایٹمی ٹیکنالوجی کے عنوان سے. ایٹمی ٹیکنالوجی کی اگر آپ ہسٹری پہ تھوڑا سا یعنی ایران کی ہسٹری اور پھر اس کے مقابلے میں جو دوسرے ممالک ہیں ان کی ہسٹری کو دیکھیں تو شروع میں جب تک ایران میں اسلامی انقلاب نہیں آیا تھا تو انہیں سپر پاور نے ہر طرح کی سہولیات ابتدائی فراہم کی ایٹمی ٹیکنالوجی کے عنوان سے. لیکن جو اسلامی انقلاب برپا ہوا تو اس کے بعد سب کے جو ارادے اور نیتیں جو ہیں وہ بدل گئیں, اور اس کے پیچھے بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایران نے جب یہ لا شرقی اللہ غربیہ کی بات کی کہ ہم نہ ایسٹ کو مانیں گے نہ ویسٹ کو مانیں گے, نہ امریکہ کو سپر پاور مانتے ہیں نہ رشیا کو سپر پاور مانتے ہیں, تو ظاہر ہے یہ دونوں سپر پاورز اپنے اپنے اس دائرہ کار میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ اس ملک کو اب مزید ترقی کی اجازت نہیں دینی چاہیے چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو. تو اس میں ترجیحی بنیادوں پہ ایران کا ایٹمی پروگرام آ گیا, اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ جتنی بڑی طاقتیں ہیں ایسٹ اور ویسٹ کی, مشرق اور مغرب کی, سب کی سب اس پہ اس کے مقابلے میں متفق چلی آ رہی ہیں اب جتنا کہ ماضی میں چلے جائیں. لیکن اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں اسرائیل ہے, غاصب صہیونی حکومت ہے, اب اس کا ایک اپنا ایک وجود خود وجود متنازع ہے, یعنی جس سرزمین پہ وہ آباد ہے وہاں کے جو اصلی باشندے ہیں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن اس ملک کو ہر طرح کی سہولیات دی گئی ہیں اور اس کی ہر غلط بات پہ آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں. اب یہی دو ایٹمی پروگرام ہے, ایک اسلامی جمہوریہ ایران کا اور ایک غاصب صہیونی حکومت ایک غیر قانونی حکومت کا جو ہے وہ ایٹمی پروگرام ہے. اب آپ اس کا موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ کہاں پہ پابندیاں ہیں, کون این پی ٹی کا ممبر ہے, کون آئی اے ای کے مختلف معائنوں کی اجازت دے رہا ہے, کون سرعام کہہ رہا ہے کہ ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے, اور کون سا ملک ہے کہ جو نہ این پی ٹی کا ممبر ہے, جس کو ہر طرح کی سہولیات دی گئی ہیں, جس کو کوئی اپنا ایک ایسا جسے آپ کہہ سکیں کہ اس کے پاس کوئی ایسا بہانہ بھی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ کہہ سکے, لیکن این پی ٹی پہ ممبر شپ نہ ہونے کے باوجود, آئی اے ای کی نگرانی کے نہ ہونے کے باوجود سینکڑوں کی تعداد میں وار ہیڈز اس کے پاس موجود ہیں اور دنیا کے تمام ادارے جو ہیں ان پہ خاموشی طاری ہے. دوسری طرف اسلامی جمہوریہ ایران جو معائنوں کی اجازت دیتا ہے, جو آئی اے ای کو بار بار دعوت دیتا ہے, جو این پی ٹی کا ممبر ہے, جس نے ایڈیشنل پروٹوکول پہ سائن کر رکھے, اور جس کی سب سے بڑی بات جس کا آپ نے بھی اشارہ کیا کہ جس کا رہبر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو کبھی بھی فوجی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے, ہمارے لیے یہ حرام ہے, لیکن اس کے خلاف جو معاندانہ رویہ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا
نہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے, بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے, بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے, تڑپ رہے سسک رہے تمہاری نظر کرم کی خاطر جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے, جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 21 خرداد، 11 ذی قعدہ اور 11 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ ذی قعدہ سن 148 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی۔ آپ کی تربیت آپ کے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی، اور اس مقدس ماحول میں بچپنا اور جوانی کی متعدد منزلیں طے ہوئیں اور 35 برس کی عمر پوری ہوئی۔ اگرچہ آخری چند سال اس مدت کے وہ تھے جب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عراق میں قید و بند کی سختیاں برداشت کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصب امامت سنبھالا اور مامون کے ہاتھوں شہادت تک لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دینے کے ساتھ ساتھ کفر و شرک اور الہادی مکاتب فکر نیز درباری اسلام کے مقابلے میں حقیقی محمدی اسلام کی ترویج میں مصروف رہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا روضہ مبارک مشہد مقدس میں واقع ہے، جہاں ہر وقت آپ کے عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا ہے۔ گیارہ ذی قعدہ سن 336 ہجری قمری کو عظیم مسلمان فقیہ اور عالم دین محمد بن محمد بن نعمان المعروف شیخ مفید کی بغداد میں ولادت ہوئی۔ انہوں نے علمی خاندان میں پرورش پائی، ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، اس کے بعد اس زمانے کے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا اور پھر حوزہ علم نجف اشرف تشریف لے گئے۔ شیخ مفید کا ایک فکری اور علمی کام دوسرے مذاہب کے فقہا اور دانشوروں سے مناظرہ کرنا تھا۔ اس طرح آپ نے بہت سے افراد کو خرافات سے نجات دلائی اور انہیں اسلام کی حقانیت سے آگاہ کیا۔ بہت سے علماء نے آپ سے کسب فیض کیا ہے، جن میں اہم ترین شخصیت شیخ طوسی کی ہے۔ شیخ مفید نے 200 سے زیادہ کتابیں تالیف کیں، جن میں الارشاد، الارکان اور اصول الفقہ بہت معروف ہیں۔ گیارہ جون سن 1855 عیسوی کو پہلی بار سائنسی طریقے سے سورج کی روشنی کا تجزیہ اور اس کے رنگوں کا تعین کیا گیا۔ فزکس کی جدید تحقیقات کی تاریخ میں یہ کارنامہ پہلی بار دو جرمن سائنسدانوں کرش ہوف اور بن سین نے انجام دیا۔ قوس قزح اپنے مختلف رنگوں، خوبصورتی اور کشش کے سبب ہمیشہ بنی نو انسان کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ قوس قزح دراصل بادلوں میں موجود پانی کے قطرات کے ذریعے سورج کی روشنی کی تقسیم کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ قوس قزح کے بارے میں قدیم ترین نظریہ ارسطو کا ہے، جس پر بعد میں دوسرے دانشوروں نے بھی توجہ دی۔ بو علی سینا، ابن حسم اور قطب الدین شیرازی وہ مسلمان دانشور ہیں جنہوں نے ارسطو کے نظریے کی اپنے اضافات کے ذریعے تکمیل کی، اور بالآخر جرمن سائنسداں کرس ہوف اور بن سین نے تجرباتی روشوں سے اس کو ثابت کیا۔ اکیس خرداد سن 1342 ہجری شمسی کو تہران میں عام ہڑتال ہوئی۔ یہ ہڑتال حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کے خلاف اور 15 خرداد کے واقعات میں شہید ہونے والے افراد کی یاد میں کی گئی۔ ہڑتال اتنی شدید تھی کہ شاہی حکومت ہل کر رہ گئی۔ لوگوں نے بانی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری اور ہزاروں نہتے افراد کی شہادت پر شاہی حکومت کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ قم اور مشہد سمیت دوسرے شہروں سے اعلی پائے کے علماء دین اور اکابرین تہران آ کر حکومت پر دباؤ بڑھانے لگے۔ عراق کی دینی درسگاہوں اور مجتہدین کی طرف سے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا گیا اور ایران کے ہر شہر میں احتجاج کی لہریں اٹھنے لگیں۔ بالآخر عوام اور علماء کے دباؤ کی وجہ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو رہا کیا گیا۔ اکیس خرداد سن 1353 ہجری شمسی کو ایران میں نابینا افراد کے حقوق کے تحفظ اور رہنمائی کی انجمن کے بانی ڈاکٹر محمد خزائلی نے وفات پائی۔ وہ بچپن میں چیچک کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنی بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ نابینا افراد کے اسکول کے افتتاح کے بعد ڈاکٹر خزائلی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے اپنے زبردست حافظے کی بنا پر علم مدارج تیزی سے طے کیے اور تہران یونیورسٹی سے قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈاکٹر خزائلی کو انگریزی، فرانسیسی اور عربی زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا۔ انہوں نے نابینا افراد کی فلاح و بہبود کے لیے عالمی سطح پر بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے دن کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
آپ سامعین کی خدمت میں رباب منصوری اور طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ سامعین کے لیے مفید ثابت ہوگا۔
سب سے پہلے ہم فرزند رسول خدا حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے دلی ہدیہ طبری کو تہنیت پیش کرتے ہیں۔
یا امام رضا، 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 ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی رہی ہے صدا یا امام رضا 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 تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت کرتا شیر قالین کا کس طرح نہ زندہ ہوتا ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی رضا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روزہ تیرا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا
اپنی گفتگو کا آغاز شاعر کے نشعار سے کرتے ہیں طیبہ تیرے ذروں کے مقدر پہ نظر ہے طیبہ تیرے ذروں کے مقدر پہ نظر ہے دنیا میں شہ طوس کے آنے کی خبر ہے ہم طوس کے ذروں کو بھی رکھ لیتے ہیں سر پر وہ جوہری ہم ہیں جنہیں عرفان گوہر ہے جو شارح قرآن ہے صحیفوں کا بھی عالم جو سات اماموں کی دعاؤں کا ثمر ہے مرقد تو ہے دو شاہوں کی قبروں کے وسط میں لیکن کوئی جلوہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے
حسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام شیعوں کے 12 اماموں میں سے 8ویں امام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہیں آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اور زیادہ مشہور لقب رضا ہے آپ کے دیگر القاب صابر زکی ولی وفی سراج اللہ نور اللہ قرۃ العین المومنین الملک کافی الخلق ہیں آپ کی شہر مدینہ میں ولادت ہوئی ولادت کے بارے میں مختلف تاریخیں نقل ہوئی ہیں جن میں سے مرحوم کلینی نے 148 ہجری قمری نقل کی ہے اکثر علماء و مورخین کی نظر بھی یہی ہے آپ 20 سال مقام امامت پر فائز رہے آپ کی حیات مبارک کے بارے میں مختلف اقوال نقل ہوئی ہیں 47 سے 57 سال تک بتایا گیا ہے ولادت اور شہادت کے بارے میں اکثر آپ کی حیات طیبہ کی مدت 55 سال بتائی ہے آپ کی والد گرامی 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں آپ کی والدہ ماجدہ کنیز تھیں جن کا اسم گرامی تکتم تھا نیز آپ کو نجمہ اور سمانہ بھی کہا گیا ہے اور آپ کی کنیت ام البنین ہے ایک روایت میں نقل ہوا ہے کہ آن حضرت کی والدہ گرامی پاک و پرہیزگار کنیز تھی جن کا نام نجمہ تھا ان کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ جناب حمیدہ نے خریدا اور اپنے بیٹے کو بخش دیا اور حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے بعد انہیں طاہرہ کہا گیا آپ کی ایک زوجہ تھی جن کا اسم گرامی سبیکہ تھا جو کہا گیا ہے کہ رسول اللہ کی زوجہ جناب ماریا کے خاندان سے تھیں
سامن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام رضا علیہ السلام 35 سال کی عمر میں مقام امامت پر فائز ہوئے امامت کا مسئلہ اگرچہ آپ کے والد گرامی کے حیات کے آخری حصے میں بہت پیچیدہ ہو گیا لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اکثر اصحاب نے آ حضرت کی طرف سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خلافت کو قبول کر لیا والد گرامی کے بعد آپ کی امامت تقریباً 20 سال تھی جو ہارون الرشید کے دور میں 10 سال محمد امین کے دور میں تقریباً 5 سال اور مامون کے زمانے میں تقریباً 5 سال تھی دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں سے 17 سال مدینہ میں اور 3 سال خراسان میں گزارے حضرت امام رضا علیہ السلام کی مدینہ سے مرو کی طرف ہجرت 200 یا 201 ہجری میں واقع ہوئی
مامون الرشید نے امام علیہ السلام کے لیے خاص راستہ مقرر کیا تاکہ آپ شیعہ نشین علاقوں سے نہ گزریں، کیونکہ وہ امام علیہ السلام کے ارد گرد شیعوں کے جمع ہونے سے ڈرتا تھا۔ اس لیے اس نے خاص طور پر حکم دیا کہ آن حضرت کو کوفے کے راستے سے نہیں بلکہ بصرہ، خوزستان، فارس اور نشاپور سے مرو لایا جائے۔
المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، روز و شب شام و سحر، روز و شب شام و سحر، یہ وظیفہ ہے میرا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، گردش ایام میں گھر کر میں بالکل چور تھا، زندگی سے دور اپنے آپ سے بھی دور تھا، اس گھڑی مجھ کو تیرے، اس گھڑی مجھ کو تیرے در کا سہارا مل گیا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، جو طبیبوں کی نظر میں تھا مریض لا علاج، دے رہی تھی موت کو بھی زندگی جس کی خراج، وہ مریض لا دوا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔
حدیث سلسلہ الذهب ایسا اہم ترین اور مستند ترین واقعہ ہے جو سفر کے دوران نیشاپور میں پیش آیا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے وہاں پر حدیث ارشاد فرمائی جو سلسلہ الذهب کے نام سے مشہور ہے۔ اسحاق ابن راہویہ کا کہنا ہے، جب حضرت امام رضا علیہ السلام خراسان کی طرف سفر کرتے ہوئے نیشاپور پہنچے، اس کے بعد جب آپ نے مامون کی طرف کوچ کرنا چاہا، محدثین جمع ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا، اے فرزند پیغمبر، ہمارے شہر سے آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور ہمارے لیے کوئی حدیث بیان نہیں فرمائی۔ یہ سن کر حضرت نے اپنا سر مبارک کجاوہ سے باہر نکالا اور فرمایا، میں نے سنا اپنے والد موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد جعفر ابن محمد علیہ السلام سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد محمد ابن علی سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد علی ابن الحسین سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد حسین ابن علی سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے جبرائیل سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے پروردگار عز و جل سے سنا ہے کہ اس نے فرمایا، لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امینہ بن عذابی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، بس جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ بس جب حضرت کی سواری چل پڑی تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا، بشروطہا و انا من شروطہا، اس کی شرطوں کے ساتھ اور میں ان شرطوں میں سے ہوں۔
سامعین، مرو میں امام رضا علیہ السلام مستقر ہونے کے بعد مامون کا ایک قاصد امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا اور تجویز دی کہ میں اپنے آپ کو خلافت سے معزول کرتا ہوں اور خلافت کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ اس سلسلے میں مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ امام علیہ السلام نے سختی سے اس تجویز کی تردید کی۔ اس کے بعد مامون نے آپ سے درخواست کی کہ اس کی ولی عہدی قبول کریں اور یہ کہ وہ اپنے بعد خلافت آپ کے سپرد کر دیں۔ امام علیہ السلام نے پھر بھی سخت مخالفت کی۔ اس کے بعد مامون نے امام علیہ السلام کو اپنے گھر بلوایا، جہاں آپ اور مامون کے علاوہ فضل بن سہل ذوالریاستین بھی موجود تھا۔ مامون نے کہا، میں مسلمانوں کے امور آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں اور یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں سے اٹھانا چاہتا ہوں اور آپ کے کاندھوں پر ڈالنا چاہتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا، اے مامون، تم کو خدا کی قسم دلاتا ہوں کہ میں نہ یہ ذمہ داری برداشت کر سکتا ہوں اور نہ ہی اس کی قوت رکھتا ہوں۔ مامون نے کہا، میں اپنے بعد ولی عہدی کا عہدہ آپ کو سونپ دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا، مجھے اس امر سے معاف رکھو۔ پھر دھمکی کے انداز میں امام سے کہا کہ آپ کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ میری تجویز قبول کریں۔ امام نے جواب دیا، بس میں قبول کرتا ہوں، بشرطے کی نہ فرمان جاری کروں گا، نہ کسی کو روکوں گا، نہ حکم جاری کروں گا، اور نہ ہی کوئی فیصلہ کروں گا، نہ کسی کا تقرر کروں گا، اور نہ ہی کسی کو معزول کروں گا، اور نہ ہی کسی کا منصب تبدیل کروں گا۔ مامون نے امام کی شرط قبول کر لی۔ اس طرح مامون نے اپنے ولی عہد کے طور پر امام رضا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور لوگوں کو سیاہ لباس پہننے کے بجائے سبز لباس پہننے پر آمادہ کیا۔ مامون نے خطبہ اور شعرا کو دعوت دے کر امام رضا علیہ السلام کے ولی عہدی کے سلسلے میں محفل جشن بپا کی۔ اس محفل میں موجود شعرا میں سے ایک دیبل بن علی خزائی تھے، جنہیں امام رضا علیہ السلام نے انعام و اکرام سے نوازا۔
مسئلہ ولی عہدی امام رضا علیہ السلام کی سیاسی حیات میں ایک اہم مسئلہ ہے۔ جب لوگوں نے امام علیہ السلام سے ولی عہدی قبول کرنے کا سبب پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ عہدہ جبر و اخرا کی بنا پر قبول کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے اس دور اندیش فیصلے یعنی ظاہری طور پر ولی عہدی کو قبول کر کے حقیقی دشمنان اسلام کے چہرے کو عیاں کر دیا، جو مکر و فریب کے لباس میں دین کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے برسر پیکار تھے۔ آئمہ طاہرین علیہم السلام، جن کا مقدس وجود کل تک ساری انسانیت کے لیے باعث ہدایت تھا، آج ان کے مزارات کائنات عالم میں بسنے والے ہر انسان کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز ہیں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بھجا دیں، مگر اللہ اپنے نور کو تمام کرنا چاہتا ہے۔ ذکر رضا جہاں سے مٹایا نہ جائے گا، یہ چاند تیرگی سے چھپایا نہ جائے گا۔ اوصاف کبریا کا ہے مظہر تیرا وجود، اوصاف کبریا کا ہے مظہر تیرا وجود، رتبہ کسی سے تیرا گھٹایا نہ جائے گا۔
سامن، امام رضا علیہ السلام نے دنیا کی زیب و زینت والی زندگی میں اپنے آبائے اعظام کی مانند کردار پیش کیا، جنہوں نے دنیا میں زہد اختیار کیا۔ آپ کے جد بزرگوار امیر المومنین علیہ علیہ السلام نے اس دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دیا، جس کے بعد اس سے رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ محمد بن عباد نے امام کے زہد کے متعلق روایت بیان کی ہے، امام علیہ السلام گرمی کے موسم میں چٹائی پر بیٹھتے، سردی کے موسم میں ٹاٹ پر بیٹھتے تھے، آپ سخت کھردرا لباس پہنتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ لوگوں سے ملاقات کے لیے جاتے تو پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ دنیا میں زہد اختیار کرنا امام علیہ السلام کے بلند و آشکارا اور آپ کے ذاتی صفات میں سے تھا۔ امام رضا علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عالم اور افضل تھا، اور آپ نے لوگوں کو مختلف قسم کے علوم جیسے علم فقہ، فلسفہ، علوم قرآن اور علم طب وغیرہ کی تعلیم دی۔ حروی آپ کے علوم کی وسعت کے بارے میں بیان کرتا ہے، میں نے علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے زیادہ عالم کسی کو نہیں دیکھا۔ مامون نے متعدد جلسوں میں علماء ادیان، فقہ شریعت اور متکلمین کو جمع کیا، لیکن آپ ان سب پر غالب آ گئے، یہاں تک کہ ان میں کوئی ایسا باقی نہ رہا جس نے آپ کی فضیلت کا اقرار نہ کیا ہو۔ مامون سے مروی ہے، میں امام رضا علیہ السلام سے افضل کسی کو نہیں جانتا۔ بصرہ، خراسان اور مدینے میں علماء کے ساتھ آپ کے مناظرے آپ کے علوم کی وسعت پر دلالت کرتے ہیں۔ دنیا کے جن علماء کو مامون آپ کا امتحان لینے کے لیے جمع کرتا تھا، وہ ان سب سے زیادہ آپ پر یقین اور آپ کے فضل و شرف کا اقرار کرتے تھے۔ کسی علمی وفد نے امام سے ملاقات نہیں کی، مگر یہ کہ اس نے آپ کے فضل کا اقرار کر لیا۔ لوگوں کا آپ کی طرف مائل ہونا مامون کے لیے سخت تھا، جس کی وجہ سے مامون آپ کو لوگوں سے دور رکھنے پر مجبور ہو گیا، کہ کہیں آپ کی وجہ سے لوگ مامون سے بدزن نہ ہو جائیں۔
شام و سحر ہے، شام و شام و سحر ہے، میرے لبوں پر بس یہ وظیفہ مولا رضا۔ شام و سحر ہے میرے لبوں پر بس یہ وظیفہ مولا رضا۔ مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا۔ شام و سحر ہے تیری ضمانت میں رہتا ہوں، مجھ کو کسی کا خوف نہیں، باندھ رکھا ہے میں نے تیرے نام کا سکا مولا رضا۔
امام رضا علیہ السلام کی علمی منزلت اور روحانی و مانوی شخصیت بھی دوستوں اور دشمنوں کے نزدیک قابل قبول تھی اور ہے۔ جس زمانے میں بعض درباری علماء اور گمراہ و منحرف سیاست مدار اس فکر میں تھے کہ اسلامی ثقافت و تہذیب کو نقصان پہنچائیں، ایسے حالت میں اس قمر امامت نے الہی علوم کے ذریعے اپنے نیک و پرہیزگار آبا و اجداد کی راہ کو دوام بخشا اور خالص دینی موازین و اصول کو زائل اور منحرف ہونے سے محفوظ رکھتے ہوئے اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ سماج و معاشرے کے افکار کی نورانیت و ترقی اور عباسی حکمرانوں کی حقیقی چہرے سے پردہ اٹھا کر انہیں لوگوں کو پہچانوانے نیز ان کے ناجائز قبضے کے متعلق بہت اہم و مؤثر قدم اٹھائے اور مخلص شاگردوں کی تربیت، لوگوں کی ہدایت و رہنمائی، حق کے دفاع اور باطل کے مقابلے سے ایک لمحہ بھی غفلت نہیں برتی اور آخرکار اس راہ میں جام شہادت نوش فرمایا۔
امام علیہ السلام نے متعدد غرر حکم، آداب، وصیتیں اور اقوال ارشاد فرمائے ہیں جن سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ بات اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ آپ اپنے زمانے میں عالم اسلام کے سب سے بڑے استاد تھے اور آپ نے حکمت کے ذریعے مسلمانوں کی تہذیب اور ان کی تربیت کے لیے جد و جہد کی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، ہر انسان کا دوست اس کی عقل ہے اور جہالت اس کی دشمن ہے۔ یہ حکمت آمیز کلمہ کتنا زیبا ہے، کیونکہ عقل ہر انسان کا سب سے بڑا دوست ہے جو اس کو محفوظ رکھتی ہے اور دنیاوی تکلیفوں سے نجات دلاتی ہے، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ جہالت ہے جو اس کو اس دنیا کے سخت مشکلات میں پھنسا دیتی ہے۔ امام علیہ السلام کا فرمان ہے، سب سے افضل عقل انسان کا اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ بے شک جب انسان اپنے نفس کے سلسلے میں یہ معرفت حاصل کر لیتا ہے کہ وہ کیسے وجود میں آیا اور اس کا انجام کیا ہوگا، تو وہ عام اچھائیوں پر کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ برائیوں کو خود سے دور کر دیتا ہے اور خود کو نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے، اور یہی چیز اس کے خالق عظیم کی معرفت پر دلالت کرتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی۔ امام کا فرمان ہے، جس نے اپنے نفس کا حساب کیا اس نے فائدہ اٹھایا، اور جو اپنے نفس سے غافل رہا اس نے گھاٹا اٹھایا۔
امام علیہ السلام نے ابراہیم بن ابی محمود کو یوں وصیت فرمائی، مجھے میرے والد بزرگوار نے انہوں نے اپنے ابو اجداد سے اور انہوں نے رسول اکرم سے نقل کیا ہے، جس نے کسی کہنے والے کی بات کان لگا کر سنی اس نے اس کی عبادت کی، اگر اس کہنے والے کی گفتگو خدائی ہے تو اس نے خدا کی عبادت کی، اور اگر اس کی گفتگو شیطانی ہے تو اس نے ابلیس کی عبادت کی۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو محمود کے فرزند، میں نے جو کچھ تم کو بتایا ہے اس کو یاد رکھو، کیونکہ میں نے اپنی اس گفتگو میں دنیا اور آخرت کی بھلائی بیان کر دی ہے۔ اس وصیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع، ان کے طریقہ کار کی اقتداء اور ان کی سیرت سے ہدایت حاصل کرنا واجب ہے۔ بے شک اس میں نجات ہے اور ہلاکت سے محفوظ رہنا ہے اور اللہ کی راہ میں بڑی کامیابی ہے۔
شاعر مدح مولا رضا میں یوں ردب اللسان ہے، درے وفا پہ کھڑا ہوں دل میں بسائے مولا رضا کی خوشبو، درے وفا پہ کھڑا ہوں دل میں بسائے مولا رضا کی خوشبو، ہوں منتظر جسم و جاں پہ برسے سخائے مولا رضا کی خوشبو، ہوں منتظر جسم و جاں پہ برسے سخائے مولا رضا کی خوشبو، عبادتوں کی نظیر بن کر محبتوں کی سفیر بن کر جہان کن میں مہک رہی ہے ولائے مولا رضا کی خوشبو، بھٹک رہا تھا دیار ظلمت میں منزلوں کا نشان کھو کر خدا تلک لے گئی بشر کو ولائے مولا رضا کی خوشبو، دریدہ داما غریباں پارا نگاہ شرمندہ دل ہے غمگین، دریدہ داما غریباں پارا نگاہ شرمندہ دل ہے غمگین، نصیب فکر و عمل ہو یارب رضائے مولا رضا کی خوشبو۔
سرور اور شادمانی کے اس موقع پر ایک بار پھر دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ولی نعمت حضرت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں تمام مومنین اور بالخصوص آپ سامعین کی عاقبت بخیر ہونے کی اور ان کے دامن عصمت میں پناہ ملنے کی دعا کرتے ہوئے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے ماں، اے میرے ماں، بس یہی صدا ہے صبح و شام، اے میرے ماں، اے میرے ماں، آ رہے ہیں آپ، چل رہی ہے یہ خبر، خانہ خدا پہ ہے ٹکی ہوئی نظر، سج رہے ہیں راستے تمام، اے میرے ماں، اے میرے ماں، ہر نفس تجھے میرا سلام عرض ہے، میں تو کیا ہوں ہر ولی نبی پہ فرض ہے، دو جہاں میں تیرا احترام، اے میرے ماں، اے میرے ماں، دو جہاں کی بادشاہ تیری ذات ہے، تو ہے اس کا ہاتھ جو خدا کا ہاتھ ہے، تیرے ہاتھ بیعتیں تمام، اے میرے ماں، اے میرے ماں، اور ذکر خیر آپ کا وظیفہ ہے میرا، منقبت نہیں ہے یہ عریضہ ہے میرا، پڑھ رہا ہوں روز صبح و شام، اے میرے ماں، اے میرے ماں، آپ پر درود اور سلام، اے میرے ماں، اے میرے ماں، اور خانہ خدا کو قید سے چھڑائیے، مولا جلد آئیے، ابا بھی جائیے، ذوالفقار بے نیا، اے میرے ماں اے میرے ماں، آپ پر درود اور سلام اے میرے ماں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ کیہان، آئیے یہ کی سیاسی قرارداد پر رد عمل، 27 کیمرے بند، راہ حل این پی ٹی سے نکلنا ہے۔ روزنامہ العرب، حکومت کی تشکیل کی امید نہیں، عراق راہ حل سے بہت دور۔ اور گلوبل ٹائمز، چین نے وزرائے دفاع کی توقع سے زیادہ طویل پہلی ملاقات میں امریکہ کے لیے سیکورٹی ریڈ لائنوں کا تعین کر دیا۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ جوان، ایران کا جواب، 10 گنا تیزی سے یورینیم کی افزودگی، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے بورڈ آف گورنرز کی جانب سے قرارداد کی منظوری کے جواب میں آئی اے اے کے 18 کیمروں کو بند کر دیا ہے جو دراصل سیف گارڈ میں شامل نہیں تھے۔ اسی طرح ایران نے جدید سینٹری فیوج مشینوں کو نصب کیے جانے کی رفتار بھی بڑھا دی ہے تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ بورڈ آف گورنرز کی احمقانہ قرارداد کا آگے بڑھ کر جواب دے گا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایک بار پھر کہا ہے کہ واشنگٹن جے سی پی او اے میں دو طرفہ واپسی کا خواہاں ہے۔ ایران نے اس قسم کی واپسی کو مسترد نہیں کیا، لیکن حالات مختلف ہیں۔ یورپیوں اور امریکیوں کو اب بند ہو چکے کیمروں کے ساتھ بیٹھ کر ایران سے مذاکرات کرنے ہوں گے، اور تہران کو اس بات پر تیار کرنا ہوگا کہ وہ نئی سینٹری فیوج مشینیں لگانے کے سلسلے کو روک دے، جس کی رفتار پہلی نسل کی سینٹری فیوج مشینوں سے 10 گنا زیادہ ہے۔ رائل یوم، اسرائیلی جارحیت پر لبنان میں خاموش رہنے والی طاقتیں کون ہیں؟ اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے، اسرائیل کی جانب سے متنازعہ سمندری علاقے میں واقع گیس کے کنویں کا کارج سے گیس کے اخراج کے لیے بحری جہاز کی ترسیل کے بعد حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے اپنے خطاب میں لبنان میں کچھ سیاسی طاقتوں کی خاموشی کا ذکر کیا جو لبنان کو مالی بحران سے بچانے کے لیے ایک تاریخی موقع پر چپ ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خاموش رہنے والی جن سیاسی طاقتوں کا ذکر سید حسن نصر اللہ نے کیا ہے، ان میں سے اہم لبنانی فورسز پارٹی ہے جس نے لبنان کی خود مختاری اور عرضی سالمیت کے نعرے کے ساتھ انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ لبنان کے لیے اتنے اہم موقع پر بھی اس عیسائی جماعت کی خاموشی کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اور اس طرح سے خاموش رہنے والی تمام جماعتیں امریکہ اور سعودی عرب کے ایجنڈے کو لبنان میں آگے بڑھانے پر کام کر رہی ہیں، اس لیے وہ ایسا موقف اختیار نہیں کر سکتی جو امریکہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان جماعتوں کی طرف سے خود مختاری اور عرضی سالمیت کے جرو نعرے لگائے جاتے ہیں، ان میں صرف حزب اللہ، شام اور ایران سے دشمنی ہوتی ہے اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا۔ ان حالات میں جس طرح سے اسرائیل امریکی حمایت کے ساتھ لبنان کے قدرتی ذخائر کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، لبنانی عوام کے لیے استقامتی تنظیم یعنی حزب اللہ کے پاس ہتھیار ہونے کی ضرورت مزید واضح ہوتی ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ نوائے وقت، انتہائی برے معاشی حالات میں اتنا بہترین بجٹ، اتحادی حکومت کے اخلاص اور قابلیت کا مظہر ہے پاکستان کے وزیر اعظم۔
روزنامہ جسارت سودی اور عوام دشمن بجٹ کو مسترد کہتے ہیں سراج الحق، اور ٹائمز آف انڈیا پیغمبر اسلام پر بیان، رانچی میں مظاہرے کے بعد دو کی موت، کئی پولیس اہلکار زخمی، اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، تنخواہوں پینشن میں اضافہ، موبائل فونز بڑی گاڑیاں مہنگی، زرعی آلات بیجوں اور سولر پینلز پر ٹیکس ختم، 30 دواؤں کے خام مال پر کسٹم ڈیوٹی صفر۔ آئندہ مالی سال 2022-23 کا 9,502 ارب روپے حجم کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا، جبکہ خسارہ 3,798 ارب روپے کا ہے۔ اخبار لکھتا ہے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اور پینشن میں اضافہ کر دیا گیا ہے، موبائل فون بڑی گاڑیاں مہنگی ہو گئیں، زرعی آلات بیجوں اور سولر پینلز پر ٹیکس ختم، اور 30 دواؤں کے خام مال پر کسٹم ڈیوٹی صفر کر دی گئی۔ کاروباری طریقے کے لیے ٹیکس چھوٹ کی حد 6 لاکھ زائد آمدنی والوں پر خصوصی اور بینکوں پر سپر ٹیکس عائد ہوگا۔ پراپرٹی کے خرید و فروخت، ایڈوانس ٹیکس نان فائلز کے لیے جائیداد خریداری پر 5%، ایڈوانس ٹیکس 2.5 کروڑ سے زیادہ مالیت کے اضافے مکان پر ٹیکس عائد، بچت اسکیموں کے منافع پر ٹیکس نصف کر دیا گیا ہے۔ روزنامہ منصف، اہانت رسول ناقابل معافی جرم۔ گزشتہ جنوری سے اب تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ ملک کی بڑی اقلیت کے وجود پر سوال نہ اٹھایا گیا ہو۔ جنوری میں کرناٹک میں مسلم لڑکیوں کے حجاب کے مسئلے کو لے کر ایک ہنگامہ کھڑا کیا گیا، پھر اسی دوران اذان پر پابندی کی بات بھی آئی، حلال گوشت پر امتناع کا مطالبہ کیا گیا، یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی گونج بھی سنائی دی، پھر شیو لنگ کے نام پر مسجدوں پر دعوے کیے جانے لگے۔ وارانسی کی گیان واپی مسجد کے ساتھ دہلی کی جامع مسجد، شیر میسور کے شہر سری رنگا پٹنم کی مسجد پر بھی ہلا بولنے کا اعلان کیا گیا، اور آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے شان رسالت مآب میں گستاخی کی گئی۔ واقعات کی ان ساری کڑیوں کو جوڑنے سے یہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ اب ایک اور کربلا کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہماری دوسری مجلس کا آخری پروگرام خلقت کی رانائیاں، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
خداوند عالم نے اس کائنات کو اتنے منظم انداز سے تخلیق فرمایا ہے کہ اس سے بہتر ناممکن ہے۔ خداوند عالم کی بے مثال اور لازوال ہستی نے اس عالم کو جتنا کامل اور مکمل خلق کیا ہے، اس سے کامل تر ممکن ہی نہیں۔ قرآن مجید کے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ وہی ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا، اور کیا احسن خلق کیا ہے۔ پروردگار عالم نے تمام موجودات کو جس چیز کی ضرورت تھی اسے عطا کی۔ ہم عالم حیات میں تمام موجودات کے درمیان ایک عجیب رابطہ اور ہم آہنگی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ خداوند عالم کی خلق کردہ مخلوقات میں سے ایک انسان ہے، جس کے بدن کو اس احسن الخالقین نے اس ترتیب، نظم اور ہم آہنگی سے خلق کیا ہے کہ جب انسان اس کی تفصیلات میں جاتا ہے تو ششتر رہ جاتا ہے کہ خداوند عالم نے کتنے معمولی سے معمولی اور باریک سے باریک عضو کو بھی لاحاصل اور بے ربط خلق نہیں فرمایا ہے۔ انسانی بدن کو خداوند عالم نے اس انداز سے خلق فرمایا ہے کہ بدن کا ہر نظام حجم سے لے کر خلیوں تک ہر ایک احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے۔ انسان کے بدن اور اس کے اعضاء و جوارح اور ان کے کام کرنے کا طریقہ کار اتنا طویل موضوع ہے کہ اس کا ایک پروگرام میں احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا ہم نے کوشش کی ہے کہ اس خالق عظیم اور خداوند عالم کے خلق کردہ انسان کے بدن کے ایک نظام یعنی نظام ہضم کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالیں اور خالق دو جہاں کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ اس نے کتنی باریک بینی اور ظرافت سے انسان کے بدن کو خلق فرمایا ہے۔ بلا شبہ انسان جب خلقت کے اس عظیم نمونے اور اس کے کام کرنے کے انداز کا مشاہدہ کرتا ہے تو خداوند عالم کی حکمت و تدبر کا قائل ہو کر بے ساختہ سبحان رب العظیم اور سبحان رب العالی کا ورد شروع کر دیتا ہے۔ نظام ہضم انسانی بدن کے اہم ترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ اس نظام کی بنیادی ذمہ داری انسانی بدن کے لیے انرجی اور ایندھن فراہم کرنا ہے تاکہ انسان کی غذائی ضروریات کو پورا کر کے اسے فعال اور متحرک بنایا جا سکے۔ یہ نظام مختلف اعضاء جوارح اور مختلف اعضاء سے خارج ہونے والے مادوں پر، جسے بعض مراحل میں گلینڈز اور بعض مقامات پر انزائم کہا جاتا ہے، مشتمل ہوتا ہے۔ یہ پورا نظام جو ایک پیچیدہ طریقہ کار پر مشتمل ہے مسلسل کام کرتا رہتا ہے، جس سے غذا انسان کے منہ کے راستے داخل ہوتی ہے اور ہاضمے کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد آنتوں کے ایک طویل نیٹ ورک کے بعد جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ اس دوران غذا کے اہم اجزاء جسم کے مختلف اعضاء میں جذب ہو کر جسم کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ نظام منہ کے اندر غذا کے داخلے اور فالتو مواد کے جسم سے خارج ہونے تک اس نظم اور ترتیب سے انجام پاتا ہے کہ اگر ان میں سے ایک حصہ بھی اپنے کام کو صحیح انجام نہ دے تو پورے نظام میں خلل آنے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نظام ہضم میں پہلا کام دانتوں سے شروع ہوتا ہے جو غذا کو چکی کی مانند باریک کر دیتے ہیں۔ اس دوران منہ کے اندر موجود بعض کیمیائی مادے اس غذا میں شامل ہو جاتے ہیں جو نہ صرف پیسنے کے عمل کو آسان بنا دیتے ہیں بلکہ اس غذا کو اگلے مراحل کے لیے بھی تیار کرتے ہیں۔ اس دوران زبان کا کام بہت دلچسپ ہے۔ زبان جہاں ذائقہ چکھنے کی ذمہ داری ادا کرتی ہے، وہیں غذا کو بڑی پھرتی سے ایک طرف سے دوسری طرف کرتی ہوئی اور بالآخر چباتی ہوئی غذا کو گلے کے مخصوص راستے کی طرف بھیج دیتی ہے۔ سوچنے کے لیے ایک دلچسپ چیز ہے کہ دانت جب تیزی سے غذا کو پیسنے کا عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اس دوران زبان کتنی صفائی سے دانتوں کی چلتی ہوئی اس چکی میں اپنے آپ کو زخمی ہونے یا کچلنے سے بچا لیتی ہے۔ نظام ہضم میں اگلا اہم کام معدے کے ذمے ہوتا ہے۔ معدہ جس وقت غذا سے خالی ہوتا ہے تو ایک بند مٹھی کی شکل میں ہوتا ہے اور اس میں چند لیٹر پانی اور غذا کی مناسب مقدار اسٹور کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ معدے کی دیواریں مخصوص مسل سے بنی ہوتی ہیں، جبکہ معدے میں لاکھوں کی تعداد میں باریک باریک غدود ہوتے ہیں۔ ان غدودوں میں سے ہر ایک سے مخصوص قسم کا مادہ خارج ہوتا ہے۔ جو خوراک میں موجود مختلف اجزاء کو ہضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بعض غدودوں میں سے ایسا کیمیائی مادہ خارج ہوتا ہے جو صرف پروٹین کو ہضم کرتا ہے، جبکہ بعض غدود سے نکلنے والا مادہ صرف چکنائیوں کو قابل ہضم بناتا ہے۔ معدے میں غذا کے ہضم کے آخری مرحلے میں غذا کے مفید اجزاء گوشت، جلد، ہڈی، بال اور خون وغیرہ بنانے کے عمل میں شریک ہو جاتے ہیں، جبکہ اضافی مواد آنتوں کے ذریعے باہر دھکیل دیا جاتا ہے۔ ہضم شدہ اجزاء انسانی بدن کے کروڑوں خلیوں کو خوراک فراہم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے لطف و کرم سے معدے کو بیرونی غذا میں موجود مادوں سے محفوظ کرنے کے لیے ایک ایسے مخصوص مادے سے مالا مال کیا ہے کہ وہ کسی بھی زہریلے مادے کو معدے کی حساس دیواروں کو نقصان نہیں پہنچانے دیتا، الا یہ کہ کسی انتہائی زہریلے مادے کی بڑی مقدار معدے کے اندر پہنچ جائے۔ معدے تک پہنچنے سے پہلے غذا گلے سے گزر کر جاتی ہے۔ یہاں پر بھی ایک عجیب اور ناقابل یقین چیز کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ گلے یا حلق کے اندر مختلف نالیاں، مثلا سانس کی نالی، غذا کی نالی وغیرہ موجود ہوتی ہیں۔ اگر غذا کا معمولی سا ٹکڑا بھی سانس کی نالی کے اندر داخل ہو کر پھیپھڑوں تک پہنچ جائے تو سانس کے بند ہونے سے موت یقینی ہو جاتی ہے، لیکن غذا جوں ہی حلق میں آتی ہے معدے کی نالی کے علاوہ تمام نالیاں خود بخود بند ہو جاتی ہیں۔ بلا شبہ یہ قدرت کا ایک اور کرشمہ ہے کہ کھانا نکلنے اور ہضم ہونے کا یہ سلسلہ شب و روز جاری رہتا ہے، لیکن یہ نظام کبھی غلطی نہیں کرتا کہ معدے کی نالی کو کھولنے کے بجائے سانس کی نالی کو کھول دے اور غذا معدے میں جانے کے بجائے پھیپھڑوں میں پہنچ جائے۔ اگر انسان اپنے بدن کے اندر موجود صرف اسی نظام پر غور و فکر کرے تو یہ سب کچھ بھی خدا کی آیات اور نشانیوں کی مانند نظر آئے گا۔ انسان یہ پکار اٹھے گا کہ اس احسن الخالقین نے انسان کی معمولی سے معمولی ضرورت کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے، کیا یہ پورا نظم اور بدن کے مختلف نظاموں میں موجود خوبصورت ترتیب انسان کو اس طرح متوجہ نہیں کرتی کہ اس خالق کی بنائی ہوئی ان اشیاء پر غور و فکر کر کے اس ذات باری تعالی کے حضور شکرانے کے سجدے بجا لائے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خدا شناسی کے حوالے سے ایک درس میں اپنے شاگرد مفضل کو ہاضمے کے نظام اور غذا کے بدن کا حصہ بننے کے مراحل کے بارے میں بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے مفضل، غذا کے بدن کا حصہ بننے میں جو مراحل اور حکمتیں پوشیدہ ہیں ان پر غور و فکر کرو۔ جب غذا معدے میں داخل ہوتی ہے اور ہضم ہوتی ہے تو خداوند عالم کی ذات کے علاوہ کون سی ہستی ہے جو معدے کو اس قدر قوی اور مضبوط بناتی ہے کہ وہ اتنی ثقیل غذا کو ہضم کر سکے؟ اے مفضل، خداوند عالم کے علاوہ کون ہے جس نے انسان کے حلق میں دو راستے بنائے ہیں، ایک آواز کے باہر آنے کے لیے جو پھیپھڑوں سے متصل ہے اور دوسرا غذا کے معدے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جو معدے پر جا کر ختم ہوتا ہے؟ کس نے انسانی حلق کو اس انداز سے خلق کیا ہے کہ غذا پھیپھڑے کی نالی میں داخل نہ ہو اور انسان کی موت کا سبب نہ بنے؟ کیا تم نے اس نظام میں کسی طرح کی بدنظمی دیکھی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پس یہ سب کچھ ایک حکیم اور مدبر کی طرف سے ہے جو ان اعضاء کی خلقت سے پہلے ان کی نسبت قادر و توانا تھا اور کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ لطیف، بصیر و خبیر ہے۔ کوئی
ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا
Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔